আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں تحریک تحفظ ناموس رسالت چل رہی ہے، اور حکومت جو کچھ بھی اس حوالے سے بیانات دے رہی ہے، آج بھی اس تحریک کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جب تک واضح طور پر یہ اعلان نہیں ہوتا کہ جو بل داخل کیا گیا ہے اس قانون میں ترمیم کے لیے وہ واپس لیا جائے، اور جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی بل پیش نہیں کیا جا سکے گا، اس قانون کو کبھی نہیں چھیڑا جائے گا، اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے آج پھر میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی ہے، اور ایک ایسے شخص کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ جو بدترین مجرم تھا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کا اور توہین کا، پھر اس کا کیا انجام ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے دور کے دو افراد کا نام لے کر ذکر ہے، ایک صحابی کا اور ایک آپ کے بدترین دشمن کا۔ صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میں ان کا نام مذکور ہوا، اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف حضرت زید کا آیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے یا کافروں میں سے اور کسی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف ابو لہب کا آیا ہے۔ حضرت زید کا نام کیوں آیا اور ابو لہب کا نام کیوں آیا، اس کا تعلق اصل میں اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق پر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ثابت کیا کہ انہیں ہر شے سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے، لہذا اس محبت کی وجہ سے ان کا نام آیا۔ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والوں میں سب سے بدترین دشمن یہ ابو لہب تھا، اس کا نام آیا اس کی مذمت کے طور پر۔ حضرت زید نے کس طرح سے اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار کیا، وہ کسی زمانے میں کسی نے انہیں اغوا کر کے اور مکے میں لا کر بیچ دیا تھا حضرت ختیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے غلام تھے۔ جب حضرت ختیجہ کا آپ سے نکاح ہو گیا تو انہوں نے حضرت زید کو آپ کو ہبا کر دیا، آپ کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت زید اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اولین ایمان لانے والوں میں وہ تھے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان وہی لے کر آئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے والدین کو علم ہوا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلام ہے، تو حضرت زید کے والد اور چچا دونوں آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ ہم تمہارے والد ہیں، میں تمہارا والد ہوں، یہ تمہارے چچا ہے، اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہاری قیمت دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں کوئی قیمت نہیں دوں گا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت زید نے کہا کہ مجھے آزادی سے آپ کی غلامی زیادہ محبوب ہے، اور مجھے اپنے والدین سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے، میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. بڑی شرم دلائی والد نے کہ تم عجیب آدمی ہو، تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے والد کے مقابلے میں تم یہاں رہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جو مجھے مرضی کہہ لے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ مجھے آزادی کے مقابلے میں حضرت محمد کی غلامی زیادہ عزیز ہے، اور اپنے والدین سے مجھے زیادہ محبت حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر پھر ان کے والد راضی ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے رسول نے اس واقعے کے فوراً بعد حضرت زید کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آئندہ سے زید میرا بیٹا ہے، اور پھر وہ زید بن محمد کے نام سے معروف ہوئے. جب اللہ نے پھر منع فرمایا کہ نہیں منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر دوبارہ ان کا نام زید بن حارثہ ہوا. لیکن ان کا یہ عشق رسول تھا جس کی وجہ سے ان کا نام قرآن پاک میں مذکور ہے. اسی طریقے پر اللہ کے رسول کا دشمن ابو جہل بھی تھا، عقبہ بن ابی معید بھی تھا، مدنی دور میں جا کے عبداللہ بن ابی بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں صرف ایک شاتم رسول کا ذکر کیا اور وہ ابو لہب ہے، اور اس کے حوالے سے ایک پوری سورت ہے. وجہ کیا ہے؟ ابو لہب اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا. ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، یہ سگا چچا تھا آپ کا. اور عرب کے معاشرے میں یہ اخلاقی بات وہاں پر قائم تھی کہ اگر بھائی فوت ہو جائے تو پھر چچا یتیم بچے کے ساتھ بالکل وہی سلوک کرتا ہے جو باپ کا ہوتا. تو اس کی ذمہ داری تھی کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ آپ کی سرپرستی کرتا اور آپ کو وہ شفقت دیتا جو کہ والد کو دینی چاہیے. لیکن اس بدبخت نے بجائے وہ شفقت دینے کے اس نے آپ سے دشمنی میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کردار ادا کیا. دوسرا، عرب کی روایت یہ تھی کہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک صلہ رحمی، وہ ان کا ایک شاعر، ان کے شاعر میں سے تھا اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ پورے خاندانی بنی ہاشم نے بھرپور ساتھ دیا، چاہے وہ ایمان لائے ہو نہ لائے ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پورا آپ کو سپورٹ کیا. شیب ابی طالب پہ جب قید کیا مکے والوں نے تو پورا خاندان آپ کے ساتھ قید ہوا. ابو طالب حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی ساتھ قید ہوئے، سوائے اس شخص کے ابو لہب کے، کہ یہ اپنے پورے خاندان سے کٹ کے علیحدہ ہو گیا. تو جو بھی ایک وہاں کی روایت تھی عرب کی، اس روایت کے مطابق بھی اس شخص نے انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کیا اور تمام روایات کو توڑ کر اس نے صلی اللہ رحمی کی خلاف ورزی کی. مزید یہ کہ یہ اللہ کے رسول کا بالکل پڑوسی تھا اور اکثر اپنے گھر سے گالیاں دے کر آپ کو ذہنی اذیت دیتا تھا. کبھی آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو عین نماز کے دوران آپ پر گندگی ڈال دیتا، کبھی آپ کی ہنڈیا کے اندر بدبخت گندگی ڈال دیتا. یہ اور اس کی بیوی ام جمیل رات کو کانٹے آپ کے گھر کے باہر بچھا دیتے تاکہ آپ صبح نکلیں گے یا آپ کی بچیاں نکلیں گی تو ان کو کانٹے چبھیں گے، اس سے خوش ہوتے ہی. اور جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا طاہر، ان کا وصال ہوا ہے، تو رات کے وقت وصال ہوا تو یہ ساری رات خوشی سے جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی دوڑا ہے نکل کر مکے کی گلیوں میں، بو تیرا محمد، بو تیرا محمد، بو تیرا محمد، معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، محمد کی اولاد نرینہ اب نہیں رہی، اب محمد کا نام آگے نہیں چلے گا. پھر یہ ہے کہ کئی روایات ہیں، کئی لوگوں نے روایت کی ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تبلیغ کے لیے، بازاروں میں جاتے تھے، حج کے موسم میں تبلیغ کرتے تھے، تو آپ آواز لگاتے جاتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بدبخت آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، اپنی کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے، اور کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور بعض اوقات آپ کو پیچھے سے پتھر مارتا. لوگ پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جاتا کہ یہ ان کا چچا ہے، سگا چچا ہے. تو اس سے لوگ شک میں پڑ جاتے کہ چچا ہے، چچا تو بھتیجے کو جانتا ہوگا، چچا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، واقعی یہ جھوٹے ہوں گے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. تو یہ اس کی گھٹیا حرکتیں تھیں. پھر یہ کہ بدر کے موقع پر یہ خود بدبخت نہیں لڑنے کے لیے گیا، بزدل انتہائی تھا یہ، ایک شخص کو اس نے قرض لیا ہوا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم میری طرف سے چلے جاؤ، میں قرض معاف کر دوں گا. اور بدر میں جب شکست ہوئی ہے کافروں کو، اس کو شدید صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے یہ بیمار ہوا اور 7 دن تک بیمار رہا. اور بیمار ہونے کے بعد پھر یہ اس طرح سے مرا ہے کہ بیماری کے دوران بھی اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اور اس کے بعد جب یہ مرا ہے تو اس قدر بدبو تھی کوئی قریب نہیں جا رہا تھا، 3-4 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی. اس کے بعد پھر دو روایتیں ہیں کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جہاں مرا تھا وہیں پر گڑھا کھودا گیا اور گھسیٹ کر لاٹھیوں سے دھکیل کر اس کی لاش گڑھے میں ڈال کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے 2 بیٹے اس وقت تھے جو بعد میں ایمان لائے، ایک حضرت عتبہ اور ایک حضرت موتب، انہوں نے حفشیوں کو بلایا، انہوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر لے گئے جنگل میں اور جا کر ایک گھڑے میں کھود کے وہاں ڈال کے اوپر پتھر ڈال دی. یہ بہرحال اس کا بدترین انجام ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک ایسے شخص کو سزا دی جو کہ بدترین توہین رسالت کا مجرم تھا. ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں گستاخی کرنے والوں کو، توہین کرنے والوں کو سزائیں دیتا رہا. اور پھر جب حکومت قائم ہو گئی، شریعت نافذ ہو گئی، تو اس میں باقاعدہ سزا رکھ دی گئی کہ جو شخص بھی توہین رسالت کا جرم کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، اس کا ستیہ ناس ہوا. اس کا اصل نام تھا عبد العزا. عزا یہ مکے والوں کی ایک مورتی تھی، تو جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبد العزا عزا کا بندہ، انتہائی مشرکانہ نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو ناپسند کیا اور اس نام سے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ابو لہب اس کی کنیت تھی. لہب عربی زبان میں کہتے ہیں انگارے کو، انگارہ بھی وہ جو بالکل سرخ دہک رہا ہو، تو انتہائی خوبصورت تھا اس کا رنگ اور چہرہ اس کا بڑا چمکتا تھا انگارے کی طرح سرخ سفید رنگ، تو یہ اس کی کنیت بن گئی تھی ابو لہب. اسی حوالے سے اس کا نام قرآن پاک میں اللہ نے نوٹ لکھا، تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہ جو آیت اتری ہے پہلی، اس کے پس منظر میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول کو روک کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو پھر مجھے اسلام میں کیا منصب اور کیا مرتبہ دیا جائے گا، یعنی چاہتا تھا کہ میری چودراہٹ قائم رہے، مجھے کوئی بڑا منصب مل جائے. آپ نے فرمایا کوئی منصب نہیں ملے گا، اسلام میں سب برابر ہیں. اس پر اس نے کہا کہ ایسے دین، اب اس کے سخت الفاظ ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد، ایسا دین برباد ہو کہ جس دین میں میں اور عام لوگ برابر ہو جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اس نے الفاظ استعمال کیے، تب بلے حاضر دین، جو یہاں پر لفظ اس کے لیے آیا. اس پر اللہ نے کہا کہ دین تو سرخرو ہوگا، دین تو غالب ہوگا، برباد یہی شخص ہوگا، تبت یدا ابی لہب و تب. دوسری روایت بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، اس میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب حکم دیا کہ آپ علل اعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، 3 سال تک آپ ذاتی رابطوں کے ذریعے سے دعوت دے رہے تھے، اب حکم آیا کہ انہیں علل اعلان دعوت دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ گئے کوہ صفا پر، جو بھی زمانے کا ایک طریقہ تھا عام لوگوں کو دعوت دینے کا. اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے کہ جو بھی معاشرے کا معروف طریقہ ہو اس طریقے کو اختیار کر کے دعوت دینا سنت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ سنت سے مراد صرف یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ صرف جو اس زمانے کے وسائل سے اسی کے مطابق دعوت دے، بلکہ اس زمانے میں جو طریقہ موجود تھا آپ نے اسے اختیار کیا. اسی طریقے پر اگر آج اللہ کے رسول ہوتے تو جو آج معروف طریقے ہیں کسی پیغام کے ابلاغ کے آپ اس کو اختیار کرتے، تمام جدید ذرائع اختیار کرتے. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ کوہ صفا پر لوگ چڑھتے تھے، اس طریقے میں ایک خرابی تھی جس کو آپ نے اختیار نہیں کیا، اور وہ کرتے یہ تھے کہ اپنا لباس اتار دیتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اظہار ہو کوئی ایمرجنسی ہے. ایسے شخص کو کہا جاتا تھا نذیر اوریاں، کہ یہ شخص اس وقت کوئی ہنگامی اعلان کرنا چاہتا ہے، ہنگامی صورت میں اپنا لباس اس نے اتار دیا ہے، اور وہ پھر شور کرتا تھا وا صباحا، اے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ آواز لگاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے. آپ بھی کوئی صفحہ پر چڑھ گئے لیکن آپ نے اپنا لباس نہیں اتارا، جو بھی غلط چیز تھی اس کو آپ نے ختم کیا، اور آپ نے آواز لگائی وا صباحا، لوگ دوڑتے ہوئے جمع ہو گئے، نہ جانے کیا خطرہ، کیا ایمرجنسی ہے، کیا خاص بات ہے جس کے لیے آواز لگی ہے. دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اگر تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف آ رہا ہے اور میں پہاڑ پر چڑھا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو پہلے ان سے اپنی سچائی کی تصدیق کرائی اور پھر کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس اللہ کی طرف سے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر ابو لہب نے بکواس کی، اس نے گستاخی کی، اس نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا، ہم اپنے کام کا چھوڑ کر آئے اس بات کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ اس نے گستاخی کی تو اس پر یہ پوری سورت نازل ہوئی، سورت اللہب. تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. یہ خود کس طرح برباد ہوا وہ تو میں نے آپ کو اس کی پوری داستان سنا دی کہ کس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی، البتہ اس میں وقت لگا ہے. یہ سورت نازل ہوئی ہے مکی دور کے شروع میں اور یہ برباد ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سن 2 ہجری میں مدینہ اللہ کے رسول چلے گئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں شکست کی خبر سننے کے بعد 7ویں دن یہ شخص جہنم واصل ہوا ہے. یہ محفلوں کے اندر بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کا مذاق اڑاتا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر کہتا تھا بھائی کیا بات ہے، ابھی تک ٹوٹے نہیں تم، محمد نے تو کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، تم تو بالکل سلامت ہو. تو یہ طنز کرتا تھا، یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کچھ دیر ہوتی ہے لیکن اللہ کے فیصلے ہو کر پورے رہتے ہیں. فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ نے بدعا کی تھی، اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کی بدعا قبول ہو گئی، اب اللہ اس کو ہلاک کرے گا، لیکن اللہ کے اعلان کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا. اسی طرح سے ہم بعض اوقات جلدی کرتے ہیں، جب کندھار میں طالبان کو شکست ہوئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بلکہ ہتھیار کیا ڈال دیے، وہ روپوش ہو گئے، تو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ امریکہ جیت گیا، امریکہ نے افغانستان کو فتح کر لیا. اس وقت میں نے یہاں تقریر بھی کی تھی، میرا مضمون بھی شائع ہوا تھا کئی اخبارات میں، کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں. ابھی امریکہ جیتا نہیں ہے، ابھی تو طالبان نے ایک پالیسی کے تحت پسپائی اختیار کی، پیچھے ہٹے ہیں، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور کیا، جب اوپر تیارے ہوں، ڈیزی کٹر ہوں، تو یہی طریقہ اختیار ہونا چاہیے. لیکن آج 9 سال بعد سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے، کس کو ذلت ہو رہی ہے، اور کون بغیر وسائل کے اس وقت جس کی نیک نامی ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے. تو ہم اصل میں ہر معاملے میں کچھ جلدی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ برباد ہوا. اب دونوں ہاتھ سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ انسان کے ہاتھ، اس کے دست و بازو، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. تو اس کے 3 بیٹے تھے، عتیبہ، عتبہ اور معتب. ان میں سے عتیبہ اور عتبہ، ان 2 بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. اس نے ان دونوں کو حکم دیا کہ جا کے طلاق دو محمد کی بیٹیوں کو. دونوں آئے، آ کے طلاق دے دی. ان میں سے جو عتیبہ تھا اس نے گستاخی بھی کی، سورہ نجم کی کچھ آیات کی توہین کی، اللہ کے رسول کی طرف تھوکا. وہ تھوک اللہ کا شکر آپ پر نہیں پڑا، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوگی اس کی حرکت، اور آپ نے اس وقت بدعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر. اب اس کے بعد ابو لہب ڈر گیا کہ محمد ہے، اندر سے جانتا تھا کہ سچے آدمی. اس نے کہا اگر محمد نے بدعا کی ہے تو میرے بیٹے کو خطرہ ہے، تو بڑی اس کی حفاظت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کو لے کر گیا شام تجارت کے سفر میں، اور سب جو بھی ساتھ ملازم تھے سب کو تلقین کی کہ اس کا خاص خیال رکھنا، مجھے اس کے بارے میں ڈر ہے کچھ ہو نہ جائے. لہذا جب عتیبہ کو رات کو سلاتے تو اس کو بیچ میں سلاتے، چاروں طرف جو ہے وہ باقی لوگ سوتے، اس کے اوپر کچھ کپڑے ڈال دیتے. لیکن ایک رات اس کو انہوں نے سلایا ہوا تھا، اس طرح سلایا ہوا تھا کہ چاروں طرف اونٹ بٹھائے ہوئے تھے اور درمیان میں اس کو سلایا ہوا تھا، اور ایک شیر آیا ہے اور وہ شیر پورے اونٹوں کے حلقے سے گزرتا ہوا اس تک پہنچا اس کے بیٹے تک اور اس کو اس نے چیرا پاڑا ہے. تو اس کے ایک گستاخ بیٹے کا تو یہ حشر ہوا. باقی جو دونوں بیٹے تھے الحمدللہ وہ فتح مکہ والے دن ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے باپ کے سارے کرتوتوں سے اعلان برات کیا. یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہوا تو اس کے قریب بھی نہیں گئے, اسی وقت سے انہوں نے نفرت کا اظہار کر دیا. اور جب مرا ہے تو پھر بھی اس کی لاش کو انہوں نے گھسیٹ کے یا تو خود ڈالا ہے گھڑے میں یا ہتھیوں سے ڈلوایا ہے. تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی. تپت یدا ابی لہب و تب, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے کام کچھ نہ آیا, نہ اس کا مال اور نہ اس نے جو کچھ کمایا. سارے کا سارا مال جو بھی اس نے جمع کیا تھا, مال بہت تھا اس کے پاس, لیکن یہ کہ وہ مال اس کو اللہ کی عذاب سے, سزا سے, ذلت سے بچا نہ سکا. وما کسب, اور جو بھی اس نے کمائی کی تھی, اس پر الزام تھا کہ یہ چوری بھی کرتا ہے, اس نے خزانے میں سے قریش کے کچھ ہرن چرائے ہیں. بعد میں خیر ثابت ہوا کہ اس نے نہیں کیے, لیکن یہ ایسے الزامات اس کے اوپر تھے, اس کا کردار ایسا تھا. تو فرمایا جو کچھ بھی کمایا تھا حلال سے حرام سے کوئی اس کے کام نہ آیا. سیسلا نارن ذات الحب, اور ابھی تو صرف دنیا کی ذلت ملی ہے, دنیا میں رسوا کن موت آئی ہے, اصل عذاب اس کو ملے گا قیامت کے دن. عنقریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو کہ انگاروں والی ہوگی. یہ اصل میں ایک صنعت لفظی ہے, ادبی انداز ہے. ابو لہب ہے تو یہ ایسی آگ میں جائے گا جو لہب والی ہوگی, انگاروں والی آگ میں, یہ دیکھتی ہوئی آگ میں, دیکھتے ہوئے انگاروں میں جلے گا. وامرأته حمالۃ الحطب, اور جو اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ ایندھن اٹھانے والی ہے. اس کا جو مانوی طور پہ مفہوم کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لگائی بجائی کرنے والی ہے اور اللہ کے رسول کے خلاف ادھر ادھر جا کر منفی اور غلط پروپیگنڈے کرنے والی, اور بعض اوقات اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بھی انتہائی گستاخیاں کرتی تھی اور اپنے شوہر کو اور زیادہ بھڑکاتی تھی. لہذا گویا اس نے اپنے شوہر کے لیے آگ میں مزید اضافہ کیا اور اس نے اپنے شوہر کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کیا. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی, کھجور کی, ایک ہار تھا اس کی گلے میں, اور وہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار میں بیچ کر اس کو خرچ کروں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. لیکن بعد میں ایک روایت یہ ہے کہ جب مری ہے تو مری اس طرح سے ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایندھن یعنی لکڑیوں کا ایک گٹھڑ تھا, اور جس رسی سے وہ گٹھڑ باندھا ہوا تھا وہ رسی اس کے گلے میں پھنسی اور وہ جو بوجھ تھا لکڑیوں کا وہ پھندا بن گیا اس کے لیے, اور گویا اس کو پھانسی لگ گئی اور اس کے ساتھ یہ بھی جہنم واصل ہوئی. تو بہرحال یہ گستاخان رسول کا انجام ہوا ہے. اور نوٹ کیجئے, میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گستاخان رسول کو ایسا ذلیل کیا ہے کہ آج ہماری دشمنی میں ہمارے دشمن بھی ان کی تعریف نہیں کرتے. ورنہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں جلانے کے لیے جو اللہ کے رسول کے گستاخانہ کارٹون بنا رہے ہیں, اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, وہ ابو جہل کو لیڈر کے طور پر پیش کرتے, بڑے اس کی تعریفیں کرتے تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو, یا ابو لہب کی تعریفیں کرتے. لیکن یہ ایسے ملعون لوگ ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی ان کا نام اچھے الفاظ میں نہیں لے گا, کوئی ابو لہب کو اپنا لیڈر نہیں کہے گا, کوئی ابو لہب کی تعریف نہیں کرے گا. اس پر لان تان ہوتی رہے گی, فرعون پہ لان تان ہوتی رہے گی, ابو جہل پہ لان تان ہوتی رہے گی. تو بہرحال قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں وہ اللہ جو ہے جہاں مختلف زاویوں سے ایسے لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, اور ایسے لوگوں کی تعریف اور توصیف ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس, آپ کا احترام, اس کا پاس کیا. میں پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران سلمان تاثیر صاحب سے کسی نے کو سوال کیا اور کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, کہ اے نبی میں آپ کی طرف سے کافی ہوں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے, جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں میں خود ان سے نپٹ لوں گا. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ پھر آپ کیوں قانون بناتے ہیں, اللہ خود نپٹ لے گا. حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے, دنیا میں ہر کام اس کا فاعل حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے, لیکن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں نے قانون نافذ کرنے ہوتے ہیں. جنگ بدر میں کافروں کو کس نے مارا تھا؟ مسلمانوں نے مارا تھا، صحابہ نے مارا تھا، لیکن اللہ تعالی نے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کاسب اعمال بندے ہوتے ہیں لیکن خالق اعمال اللہ تعالی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات میں آیت آتی ہے، اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو خالق اعمال اللہ ہے لیکن بندوں کو اللہ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دنیا میں عدل قائم ہو، ان اللہ یحب المقسطین، لیکن عدل کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں بھیجا ہے خلیفہ بنا کر، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. تو بلا شبہ کام اللہ کا ہوتا ہے لیکن دنیا میں وہ کس کے ہاتھوں ہوتا ہے؟ وہ بندوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نپٹتا ہے نبی کے دشمنوں سے، لیکن اس کے لیے قانون بنانا، اس کے لیے کوئی محنت کرنا، کوئی تدبیر کرنا کس کا کام ہے؟ بندوں کا کام ہے. تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ اللہ خود ہی نپٹ لے گا، آپ کیوں قانون بناتے ہیں؟ اس کے بعد کالم نویس نے لکھا ہے کہ پھر اللہ نے خود ہی نپٹ لیا، اور کچھ دنوں بعد سلمان تاثیر کا معاملہ ہو گیا، اللہ نے خود ہی نپٹ لیا. اور ایسا نپٹا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہ آپ خود سوچئے کہ کوئی اس میں منصوبہ بندی نہیں تھی، پلاننگ نہیں تھی، لیکن کسی مسلک کے عالم نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی. بریلوی علماء نے تو پہلے فتویٰ دے دیا پانچ سو نے کس کا جنازہ پڑھانا اور پڑھنا دونوں ناجائز ہیں، لیکن دیوبند کے بہت سے علماء سے رابطہ کیا حکومت نے، کسی نے جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اللہ نے خود کر دیا. اور یہ میں نے پوری بات آپ کو کیوں سنائی ہے کہ ابھی سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی کہ اس شخص کے لیے فاتح خانی کی جائے. جماعت اسلامی کے سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ متنازع شخصیت ہے، اس کے لیے فاتح خانی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود چیئرمین سینٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر عبد الخالق پیر عبد الخالق صاحب، ان سے کہا کہ آپ دعا کر دیں اس کے لیے، لیکن انہوں نے بھی دعا کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کے لیے فاتح نہیں پڑھ سکتا. اور پھر پہلا موقع ہے کہ سینٹ میں ایک شخص کے لیے فاتحہ پڑھنے کی قرارداد پیش ہوئی اور اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی گئی. یہ سینٹ میں اور کوئی مثال نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا یا گستاخ رسولوں کی حمایت کرے گا، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے گا، اس کا کیا انجام ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی بہرحال گستاخی کی ہے سلمان تاثیر نے، لیکن ایک گستاخ رسول کے ساتھ جا کر یکجہتی کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اور ایک عظیم قانون کو کالا قانون قرار دے کر بالواسطہ اس نے جرم کیا ہے، اس کا کیا انجام ہو آپ کے علم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کے احکامات، آپ کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.